بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے جس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے جو نورانی تاثیر رکھی ہے جو ایمانی تاثیر رکھی ہے جو ایقانی تاثیر رکھی ہے جو احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں سنور جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے یہ قرین بن جاتا ہے یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست سمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور یہی تصوف میں صفائی مقصود ہے یہی تزکیہ ہے کہ ہمارے اندر میں ہر وقت دل کے اندر ایک کشمکش چلتی ہے اس کشمکش کے اندر منفی جذبات بھی ابھرتے رہتے ہیں تو یہ منفی جذبات ہمیں مغلوب کر دیتے ہیں تو دل کے اندر ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے ایسی قوت حاصل کرنی ہے ایسی ہمت حاصل کرنی ہے کہ ان منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے اور شریعت مطہرہ پر چلنا آسان ہو جائے اللہ والوں نے اسی کی محنت فرمائی ہر زمانے کے اندر یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو حضرت کے پاس اس زمانے میں اسی طلب کو لے کر آتے تھے اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے وہ یہ ارشادات آج سے ہزار سال پہلے کے ہیں لیکن ان کے اندر آج بھی تاثیر موجود ہے چند سطریں پچھلے اتوار کی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ بنو جو خبط کرتے ہیں اور جانتے ہی نہیں کہ حق تعالیٰ کو ان سے کیا مقصود ہے اس کی عبادت کرو اس کے بعد عبادت میں اخلاص حاصل کرو کیا تم نے سنا نہیں وہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو سب اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں تم اس مضمون کو حق کہتے ہو اور جان چکے ہو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت کو چھوڑے بیٹھے ہو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے پچھلی اتوار بات تو اس پر تفصیل سے ہو چکی ہے فرماتے ہیں کہ تم اس مضمون کو حق کہتے ہو کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں تم اس مضمون کو حق کہتے ہو اور جان چکے ہو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت چھوڑے بیٹھے ہو اور اس تک پہنچنے والے راستے میں مخبوط الحواس بنے ہوئے ہو جو شخص بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ انہی لوگوں میں داخل ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ان میں شامل نہ فرمائے جو مخبوط الحواس ہیں فرماتے جن کو اس کا پتہ ہی نہیں کو کیوں پیدا کیے گئے ہیں آج عمومی طور پر فضاؤں میں یہی ہے کہ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے اس کی طرف توجہ عمومی طور پر فضاؤں میں نہیں ہے بس ایک ہی مقصد سامنے در آ رہا ہے کھانا پینا ہے مادی لذتوں کو حاصل کرنا ہے مادی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اصل جو ہمارا مقصود ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے فرمایا جو لوگ تحقیق اور واقعیت کے برسر قدم ہیں انہوں نے جان لیا ہے کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لے جو لوگ تحقیق اور واقعیت کے برسر قدم ہیں، انہوں نے جان لیا ہے کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو ضرور مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لہذا وہ بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اصل تو بندہ بننا ہی ہے، اصل تو عبدیت ہی ہے، اصل تو اس کی عبادت ہی ہے. ہاں اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسے بندے ہیں جو واقعی جنہوں نے جان لی ہے کوئی عبادت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کو ضرور مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لہذا وہ بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. آگے فرماتے ہیں صاحبزادہ، اس کے بعد باطنی امور کا درجہ ہے جن کا انکشاف حق تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کے دروازے پر کھڑا ہو جانے، انشیدہ اور نائبان رسالت سے ملاقات کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات بھی تھوڑی سی اونچے درجے کی ہے، تو یہ یعنی اشارہ کر رہے ہیں اور خود پہنچے ہوئے ہیں. اصل پہنچنا یہی ہے، یعنی جن کے دلوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور حقیقت سے جنہوں نے پہچان لیا ہے اور اپنے دلوں کے اوپر محنت کر کے منفی جذبات پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، یہ ان کی بات فرما رہے ہیں کہ صاحبزادہ ہیں کہ اس کے بعد باطنی امور کا درجہ ہے جن کا انکشاف حق تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کے دروازے پر کھڑا ہو جانے اور ان شیدہ اور نائبان رسالت سے ملاقات کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اللہ بند کے بندے جو چنے ہوئے ہیں، جو نائبان رسالت ہیں، ان سے ملاقات کر کے ان سے یہ فن سیکھ لیں، نفس کو کیسے مغلوب کرنا ہے، شیطان سے کیسے بچنا ہے، ماحول کی گندی فضاؤں کے تاثرات سے کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. یہ چند لوگ ہیں جو چیدہ ہیں اور نائبان رسالت ہیں، ان سے ملاقات کر کے، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کے دروازے میں جیسے کھڑے ہیں اور گردن جھکائے پورے ادب کے ساتھ ہر وقت وہاں کھڑا رہے گا، تو تیرا چہرہ خلف کے سامنے دروازہ کھول دیا جائے گا. جب یہ صلاحیت حاصل کر لے گا ان اللہ کے بندوں سے ملاقات کر کے اور ان کی برکت سے دل میں شفافت حاصل کر کے، تو پھر تو حق تعالیٰ کے دروازے تک پہنچ جائے گا اور پھر ہر وقت پورے ادب ساتھ کھڑا رہے گا. تو یہ تیرے چہرے قلب کے سامنے، تو تیرے چہرے قلب دروازہ کھول دیا جائے گا اور کھینچ لے گا اس کو جو بھی کھینچے گا، اور قریب کر لے گا اس کو جو بھی قریب کرے گا، لطف کی گود میں سلائے گا اس کو جو بھی سلائے گا، دلہن بنانے کو اس کا سنگھار کرے گا جو بھی سنگھار کرے گا، سرما لگانے کا جو بھی لگائے گا جو بھی سرما لگائے گا، زیور پہنائے گا جو بھی زیور پہنائے گا، مسرور کرے گا جو بھی مسرور کرے گا، امن نصیب فرمائے گا جو بھی امن نصیب فرمائے گا، باتیں کرے گا جو بھی باتیں کرے گا، اور کلام کرے گا جو بھی کلام کرے گا. یعنی حق تعالی شانو محبوب بنا کر ہر قسم کی نعمتوں سے تجھ کو مالا مال کر دے گا. یہ سارے الفاظ میں نے پڑھ دیے، آپ نے سن لیے، لیکن اصل بات یہ ذوقی ہے، اس کا صحیح طریقے سمجھنا ذوق کی بیداری کے ساتھ ہی ہے. تو یہ ایسے احوال ہیں جب آدمی اللہ کے رستے میں چلتا ہے، اپنے دل پر محنت کرتا ہے اور دل میں شفافت حاصل کرتا ہے، دل میں لطافت حاصل کرتا ہے، دل میں پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تو اس وقت اس کے دل کے اندر یہ چیزیں جو کھلتی ہیں اور دل کا اصل ذوق بیدار ہوتا ہے، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو یہ ایک انہوں نے اس کے ساتھ جو لطف کا معاملہ کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں جو ہے نا، یعنی اب یہ اللہ سے باتیں بھی کرے گا، کلام کرے گا جو بھی کلام کرے گا، کلام اور یعنی حق تعالی شان اس کو محبوب بنا کر ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اے اصل مزے سے غافل تم کہاں ہو، اصل مزے سے غافل تم کہاں ہو۔ اصل میں اس مزے کو ہم نے تو ابھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے، یہ چونکہ چکھ چکے ہیں اس لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ اے اصل مزے سے غافل تم کہاں ہو۔ ہم دنیا کے ان مادی لذتوں کے اندر ہی ایسے پھنس گئے ہیں اور مزوں کی طرف ہمارا التفات حقیقی لذت کو چکھا ہی نہیں ہے، یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تم کہاں ہو۔ جس مضمون کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تمہاری قلوب اس سے کتنا دور پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ اس مزے کو چکھنے کا حاصہ اس دل کے اندر ہے، جب تک وہ بیدار نہیں ہوگا اس لذت کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ یہ وہی پاکیزہ نفوس ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر ایسی شفافت حاصل کر لی، لطافت حاصل کر لی، پاکیزگی حاصل کر لی، اپنے نفس کو مغلوب کر کے اس کی گندے جذبات کو جو ہے دبا دیا، شیطان سے ان کی ٹکر ہوئی اور شیطان کے گندے اثرات سے دل کو پاک کر لیا۔ اس دل کے اندر اب جو نورانیت آئے گی، اب جو لطافت آئے گی، اب دل کے اندر جو بیداری آئے گی اور دل کا اصل احساس بیدار ہوگا پھر اس مزے کو یہی جانے گا، دوسرا نہیں جان سکتا۔ تو یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ اے اصل مزے سے غافل ہو تم کہاں ہو۔ جس مضمون کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تمہارے قلوب اس سے کس قدر دور پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں من لم یذق لم یدری، جس نے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا۔ جو بات یہ فرما رہے ہیں یہ چکھ کے فرما رہے ہیں، تم یوں سمجھتے ہو کہ بہت آسان کام ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دل کے اندر یہ صلاحیت حاصل کرنا کہ دل ان ساری چیزوں کو پہچان لے اور دل اس لذت سے آشنا ہو جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بناوٹ سے اور تصنع سے اور نفاق سے بھی تم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھدار فرما دے کہ آج صوفیوں کی شکل بنا کر، صوفیوں کی صف میں شامل ہو کر اور بناوٹ سے اور نقالی کر کے یہ تم کو حاصل ہو جائے، یہ اس خیال خام ہے۔ فرماتے یہ خیال خام ہے جبکہ تو تونگری و عافیت کی حالت میں معصیت خداوندی مشغول ہو، کہ اللہ نے تونگری بھی دی عافیت بھی دی اور پھر بھی اللہ کی نافرمائی مشغول ہو۔ اس کے بعد جملہ معصیتوں اور چھپی اور کھلی ہر قسم کی لغزشوں سے توبہ کر لے گا۔ پہلی بات تو توبہ ہی ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کو چھوڑ کر جملہ معصیتوں اور چھپی کھلی ہر قسم کی لغزشوں سے توبہ کر لے گا اور ذات حق کی تلاش میں بنوں اور جنگلوں کا رخ کرے گا، تب تیری جانچ کا وقت آئے گا اور طرح طرح کی مصیبتیں تجھ پر نازل ہوں گی، پس تیرا نفس تکلیفوں سے گھبرا کر اس دنیا اور عافیت کا طالب ہوگا جس میں پہلے مشہور تھا، بس تو اس کی اس خواہش کو نہ قبول کیجیے نہ اس کو وہ آرام دیجیے۔ اب یہ اپنا تجربہ اپنا مشاہدہ جو عمومی طور پر ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک حالت ایسی بھی آ جائے گی کہ ان تکلیفوں سے گھبرا کر جو اس راستے میں چلنے سے تیری تربیت کے لیے اور تیری اصلاح کے لیے اور تیری اندر پاکیزگی حاصل پاکیزگی عطا فرمانے کے لیے ہیں اور صحیح لذتوں کی طرف تیری رہنمائی کرنے کے لیے جب امتحان آئے گا، اس میں آزمائشیں آئیں گی، ابتلاء میں سے گزارا جائے گا، تو اس وقت تیرا نفس گھبرا کے کیا کہے گا؟ وہ اس کو مادی لذتیں یاد آئیں گی، وہ گندی لذتیں یاد آئیں گی ہیں، اس سے گھبرا کر ہیں تو اس کا فرماتے اس کی خواہش کو قبول نہ کیجیے، نہ اس کو آرام دیجیے اپنے نفس کو۔ کیوں؟ کہ اگر تو ان امتحانی مصیبتوں پر صابر رہا تو دنیا آخرت کا ملک تجھ کو نصیب ہوگا. یہ وقتی طور پر ایک حال آیا ہے، ایک آزمائش آئی ہے، ایک تکلیف آئی ہے، جس سے پریشان ہو کر تو اپنے اس گندی لذتوں کی طرف اور اس سے فانی لذتوں کی طرف اس کی طرف اگر تیرا دل مطمئن، اس کی طرف تیرا نفس جو ہے تجھ کو راغب کر رہا ہے، تو اس کی شہد کو قبول نہ کیجئے، نہ اس کو آرام دیجئے. کیوں؟ کہ یہ ایک امتحان ہے. اگر اس میں تو کامیاب ہو گیا اور صابر رہا، اب تجھ کو دنیا آخرت کا ملک نصیب ہوگا. اب اس سے کئی گنا زیادہ یہ گندی لذتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، حقیقی لذتیں جو نصیب ہوگی ایسی ہے کہ دنیا آخرت کا ملک کو نصیب ہوگا. اگر صبر نہ کیا تو یہ ہاتھ سے جاتا رہے گا. اے توبہ کرنے والے، توبہ پر جمع رہ اور مخلص بن. یہ ارشادات کن کے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو پیرانے پیر مشہور ہیں، غوث الاعظم مشہور ہیں. ان کا نام آج بھی ادب احترام سے لیا جا رہا ہے، اس بنا پر یہ ان کے ارشادات ہیں جنہوں نے یہ محنت کر کے. آج ان سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہے. یہ ان کی تعلیمات ہے جس کی طرف بلا رہے ہیں. فاتح اگر صبر نہ کیا تو یہ ہاتھ سے جاتا رہے گا. اے توبہ کرنے والے، توبہ پر جمع رہ اور مخلص بن اور گردش حال و نزول آفاق پر اپنے نفس کو جمع. یہ حالات جو آ رہے ہیں، ازمائش والے آ رہے ہیں، امتحان والے آ رہے ہیں، کہ آفاق آ رہی ہیں، اپنے نفس کو جمع، اس کو خوب جمع لے کہ حق تعالیٰ اس کو رات بھر جگائے گا بھی اور دن بھر پیاسا بھی رکھے گا، اور اس میں اور اس کے کنبے اور پڑوسیوں اور یار احباب اور واقف کاروں میں جدائی بھی ڈالے گا. بعض کے ساتھ یہ امتحان بھی آئیں گے ہیں کہ تو بڑا دیندار بن گیا ہے، تو بڑا ایسا ہے ہیں، تو یہ اس کا تفرقہ بھی ڈال دے گا واقف کار میں، اور ان کے دلوں میں اس کی طرح ناراضگی واقع کرے گا. ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس پھٹکے گا نہ قریب آئے گا. یعنی ایسے امتحان میں بھی بعضوں کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں. کیا تو نے ایوب علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ جب حق تعالیٰ نے ان کی محبت و برگزیدگی کو ثابت کرنا چاہا اور یہ چاہا کہ ان میں کسی دوسرے کا کچھ بھی حصہ نہ رہے، تو دیکھ ان کو ان کے مال اور اہل و عیال اور خدام سے کیسا تنہا بنا دیا کہ سب کو ان سے علیحدہ کر دیا، ان کو آبادی سے باہر ایک کوڑی پر جھونپڑی میں لا بٹھایا، اور ان کے متعلقین میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہ رہا بجز ان کی بیوی کے، کہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے کچھ ٹکے کماتی اور خوراک خرید کے ان کے پاس لے آتی تھی. اور اس کے بعد مرض جذام میں مبتلا فرما کر ان کا گوشت، ان کی کھال، ان کی قوت بھی لے لی، صرف کان، آنکھ اور دل رہنے دیے. یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ انہی کے لائق تھا، اللہ کے نبی تھے. یہ انہی کے، ان کے متعلق اپنی عجیب قدرت دکھائیں کہ بکثرت مال، اولاد، حشم قدم، حسین و رئیس پیغمبر، چند ہی روز میں استخوان ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گئی، بے مونس بے غم اکثر بے ہما. تو حق تعالیٰ کو اپنی زبان سے یاد کرتے اور قلب سے اس کا مناجات فرماتے رہے. اور اپنی آنکھ سے اس کی قدرت کے کشموں کا نظارہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کی روح آپ کے بدن کے اندر تڑپا کرتی تھی اور فرشتے آپ پر ترس کھاتے اور دعائیں مانگا کرتے اور آپ کی زیارت کو آتے تھے. آدم ذات سے آپ جدا اور حق تعالیٰ کے ساتھ انسی سے متصل تھے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. یہ ان کا جتنا ظرف تھا تو اللہ نے ان کو اس کے مطابق ڈالا. یہ گھبرائے نہیں، آج کے زمانے میں ایسا ابتلا نہیں آئے گا انشاءاللہ. اب اتنے حوصلے نہیں ہیں. یہ تو اللہ نے واقعات ایسے باز بنائے ہیں، بتائے ہیں تو ظاہر کے اندر تو کیا تکلیف ہے اور اندر سے کیا ہے؟ حق تعالیٰ سے انسیت ہے کہ اسباب اور طاقت اور زور آپ سے منقطع ہو گیا اور آپ حق تعالیٰ کی محبت کے، اس کی تقدیر کے، اس کی قدرت کے، اس کے ارادے، علم سابق کے قیدی بنے ہوئے رہ گئے. ظاہر کے اندر تو تکلیف میں نظر آ رہے ہیں، حقیقت تکلیف میں نہیں ہے، یہ ان کا دل جانتا تھا. اسباب و طاقت زور آپ سے منقطع ہو لیا اور آپ حق تعالیٰ کی محبت کے، اس کی تقدیر کے، اس کی قدرت کے، اس کے ارادے اور علم سابق یہ قیدی بنے ہوئے رہ گئے. کیونکہ تقدیر کا علم علم سابق ہے، وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے. جس دل نے اس کو قبول کر لیا وہ راحت ہی راحت میں ہے. ظاہر تکلیف کا ہے، اندر میں راحت ہے. اول آپ کا معاملہ پوشیدہ تھا کہ کمال صبر سے کوئی واقف نہ تھا، اس کے بعد آخر میں اعلانیہ بن گیا، سب کو پتہ چل گیا. اول تلخ تھا، بعد میں مٹھاس ہو گیا کہ تکلیف کی زندگی آپ کے لیے ایسی لذیذ بن گئی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آگ کے اندر لذیذ بن گئی تھی. اس کو وہی جانتا ہے جس پر گزری ہو. ہم ناواقف ہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہ تکلیف ہے، لیکن ان کے لیے تکلیف نہیں رہی، مٹھاس بن گئی. اہل اللہ مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں، تمہاری طرح مسترب نہیں ہوا کرتے. یہ بات پھر عرض کر دوں ذوق کی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بھی ایسے بندوں سے ملاقات کرا دی، ان کی خدمت میں رہنے کا شرف عطا فرما دیا، جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ تکلیف کے اندر ہیں لیکن وہ دل کے اندر سے لطف کے اندر ہیں، مزے کے اندر ہیں، عیش کے اندر ہیں، راحت کے اندر ہیں. پھر عرض کر دوں، ڈرے نہیں کہ آپ پر آ جائیں گے، ہم اور آپ اس قابل نہیں ہیں. وہ انہیں کے حوصلے تھے، انہیں کا ظرف تھا. ایسے نہیں ہمیں ڈال دیں گے اس میں، وہ تو جتنی استعداد ہوتی اس کے اندر سے. تو یہ ایک ذوق کی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یہ اہل اللہ جو ہے مصیبت صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں، تمہاری طرح مسترب نہیں ہوا کرتے. میں نے بارہ اپنے حضرت کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کی تکالیف ظاہری طور پر جو نظر آتی تھی ہمیں، یہ انہی کا ظرف تھا. میں نے بہت واقعہ سنایا، مولانا بشیر قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بڑے خاص لاڈلے خلیفہ ہیں، اللہ سے مانگ بیٹھے. بہت دفعہ واقعہ ذکر کیا کہ حضرت کی ساری تکلیف مجھے دے دے، حضرت کو راحت مل جائے، مانگ بیٹھے. اسلام آباد میں رہتے تھے، جو نیشنل پارک ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پہلے گاؤں ہوتا تھا، اس کی ایک مسجد تھی، اسی میں رہتے تھے. اس میں وہ کہتے ہیں رات کو عشاء کے بعد یہ دعا مانگی معن، جو حالت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے خود سنا میں نے، کہنے لگے میرا حال جی ہو گیا جیسے کسی نے شکنجے میں جکڑ دیا مجھے. شکنجہ سمجھتے ہیں؟ اب تو یہ بھی کیا سمجھے گا، جیسے کسی مشین میں ڈال کے نا مجھے ہڈیوں کو کیا کیا جا رہا، اسے میرا رواں رواں تکلیف میں بھر گیا. اتنی تکلیف، اتنی میری بات بس سے باہر ہو گئی، میں تو چیخا یا اللہ. اندازہ ہو گیا کہ حضرت کا ظرف کتنا تھا. ایک مدت تک اس کو برداشت کر رہے تھے، ایک رات کیا چند گھنٹے نہیں گزار سکے اس تکلیف کو. چیخ رات بھر کہتے میں چلاتا رہا. اندازہ ہو گیا جیسے صبح صادق ہوئی، میں نے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی گاڑی نکال، حضرت کھنہ پور میں تشریف فرما تھے تو وہاں سے پہنچ گئے حضرت کے پاس صبح صبح ہی. حضرت دیکھ کے مسکرائے, پوچھا ایسی دعا کیوں مانگا تھا جی, ایسی دعا؟ کہتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضرت کا ظرف کتنا بڑا ہے. کبھی کراہ نہیں, کبھی آہ نہیں, چہرہ ایسا مسکراتا ہوا, چمکتا ہوا, دمکتا ہوا, کبھی. تو ان کو اللہ نے چکھا دی تکلیفوں. اب دیکھیں یہ باتیں ہزار سال پہلے کی بتا رہے ہیں, ہمیں ہم قریب زمانے کے ایسے اللہ کے بندے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, اہل اللہ مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں. ہاتھ لگاؤ تو بخار میں جسم پھنک رہا, کرا ہی نہیں, آ ہی نہیں, بہت دفعہ ہم نے دیکھا. سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں. یہ تو واقعی انبیاء علیہ السلام کا فرمایا نا, ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالنے کا, ایوب علیہ السلام کا بیماری کے اندر یہ وہ بیان کر رہے ہیں نا. وہ تو بہت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ان کی نسبت ابراہیمی تھی, ابراہیمی رنگ غالب تھا, اس لیے وہ مصائب تکلیف ہے بالکل کبھی. اہل اللہ مصیبت پر صبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں, تمہاری طرح مسترب نہیں ہوا کرتے. تکالیف مختلف قسم کی ہوتی ہیں, بعض تو بدن میں ہوتی ہیں, بعض دل میں, بعض مخلوق کے ساتھ, بعض خالق کے ساتھ. جس شخص کو کوئی اذیت نہ پہنچے اس میں کوئی بھی خوبی نہیں. لو جی, کیسی عجیب بات فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. جس شخص کو ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں. جی, مصائب حق تعالیٰ کے آنکڑے ہیں کہ ان سے پکڑ کر جس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. آنکڑا سمجھتے ہیں؟ اب کہاں سمجھیں گے عام لوگ. دیکھ پہلے چرواہے ہوتے تھے نا, بکریاں چرانے والے جو ہوتے تھے نا, تو بکری کے لیے انہوں نے پتے نیچے کھینچنے ہوتے تھے, تو ایک لکڑی کے اوپر ایسا کنڈا سا ہوتا تھا, شاخ کو نیچے کھینچ, اس کو آنکڑا کہتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں یہ مصائب جو ہیں یہ حق تعالیٰ کے کیا ہیں؟ آنکڑے ہیں, کہ ان سے پکڑ کر جس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. عابد وضاحت کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں, آخرت میں جنت, اور عارف کا مقصود دنیا میں ایمان کا قائم رہنا اور آخرت میں آخرت میں حق تعالیٰ کی آخر جات پانا. صدا اس کی مراد و خواہش یہی رہتی ہے. عابد و زاہد کی مراد دنیا میں ایمان کا قائم رہنا اور آخرت میں حق تعالیٰ کی آخر جات پانا. صدا, ہاں, آخرت میں حق تعالیٰ کا آگ سے نجات پانا, صدا اس کی مراد خواہش یہی رہتی ہے. عابد و زہد کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں. اچھا ہاں, یہ یہاں پیچھے بات یہ تھی, عابد و زہد کی مراد دنیا میں تو کرامتیں ہیں اور آخرت میں جنت, اور عارف کا مقصود دنیا میں ایمان کا قائم رہنا اور آخرت میں حق تعالیٰ کی آگ سے نجات پانا ہے. صدا اس کی مراد خواہش ہی رہتی ہے, یہاں تک کہ اس کے قلب سے من جانب اللہ کہا جاتا ہے یہ کیا فضول خیال ہے, اطمینان و دل جمعی رکھو, ایمان تمہارے پاس قائم ہے اور مسلمان تمہارے وسیلے سے اپنے ایمان کے نور حاصل کر رہے ہیں. اور فردا قیامت کو تمہاری شفاعت مقبول اور درخواستیں منظور کی جائیں گی، تم بہتری مخلوق کے دوزخ سے رہائی کا سبب بنو گے۔ یہ کس کے ہیں؟ عارف کو۔ یعنی اس کو یہاں خوشخبری دے دی جاتی ہے من جانب اللہ، اس کے دل میں یہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، آگ سے نجات پانے کا سوال کر رہا ہے، ایمان کے قائم رہنے کی اس کی خواہش ہے، یہاں تک کہ اس کو من جانب اللہ اس کے دل میں کہہ دیا۔ کیا فضول خیال ہے تیرا؟ اطمینان رکھو، دل جم نہیں رکھو، ایمان تمہارے پاس قائم ہے اور مسلمان تمہارے وسیلے سے اپنے ایمان کے نور حاصل کر رہے ہیں، اور فردا یعنی کل قیامت کو تمہاری شفاعت مقبول اور درخواستیں منظور کی جائیں گی، تم بہتری مخلوق کے دوزخ سے رہائی کا سبب بنو گے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگے جو تمام شفاعت کرنے والوں کے سردار ہیں۔ بس اس فکوچ کو چھوڑو اور کام میں لگو۔ ابھی ایک دستاویز مل گئی اس کو، یہ دستاویز کی ہے عاقبت کی سلامتی اور ایمان اور معرفت کے قائم رہنے کی، اور مخلوق کے خواص یعنی انبیاء رحم السلام و مرسلین رحم السلام و صدیقین کے ساتھ چلنے کی۔ بس جوں جوں ان پر بار بار امن کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ ان کا خوف خوشی سے بڑھتا ہے اور شکر گزاری میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ والے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب سمجھ چکے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کے اس ارشاد کو کا کہ جو کچھ بھی وہ کر دے اس سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی اور لوگوں سے باز پرس ہوگی، اور ارشاد کا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، جو پرور درگار ہے سارے جہان کا، انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ جو کچھ بھی خود چاہتا ہے کرتا ہے، نہ یہ کہ جو مخلوق چاہے وہ کرے۔ نیز یہ کہ ہر دن وہ ایک جدا شان میں ہے، کسی کو آگے بڑھاتا ہے، کسی کو پیچھے ہٹاتا ہے، کسی کو رفعت دیتا ہے، کسی کو پستی، کسی کو عزت بخشتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو معزول کرتا ہے، کسی کو بحال کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو تونگر بناتا ہے، کسی کو مفلس، کسی کو دیتا ہے، کسی سے ہاتھ روکتا ہے۔ اللہ والوں کا دل حق تعالیٰ شان کا قرار ہی نہیں، اس متغیر ان کو متغیر متبدل کرتا رہتا ہے، کبھی قریب کرتا ہے، کبھی بعید کرتا ہے، کبھی بٹاتا ہے، کبھی عزت دیتا ہے، کبھی ذلت، کبھی عطا فرماتا ہے، کبھی ہاتھ روکتا ہے۔ ان پر حالات عدلتے بدلتے ہیں مگر وہ گردن جھکائے سچی بندگی کے ساتھ اور حسن عدم کے قدم پر جمے کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں پر بھی یہ امتحانات آتے ہیں، یا اللہ ہم کو اپنے ساتھ اور اپنے مخلوق اپنے خاص بندوں کے ساتھ حسن عدم نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ہم کو اپنے ساتھ اپنی مخلوق میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ حسن عدم نصیب فرما، ہم کو اسباب کی وابستگی اور ان پر اعتماد کرنے میں مبتلا مت کر، اپنے لیے ہماری توہین اور اپنے اوپر ہمارا توکل اور اپنے اوپر ہماری تونگری اور تیری طرف حاجتوں کو لوٹانا ہمارے لیے متحق فرما، ہم کو ہمارے اقوال اور اعمال کے امتحان میں مت ڈال اور ان پر ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ بات تو اور بھی چلے گی، یہ ذرا باتیں تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں، یہ ان کی ہیں جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کر کے دلوں میں شفافت حاصل کر رہے ہیں، لطافت حاصل کر رہے ہیں، پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ اصل دل کی بیداری ہی ہے، جب بیدار ہو جاتا ہے پھر ان باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ جو حال جس کے تجویز کرتا ہے، اللہ ہی اس کے دل کے اندر اس کو ڈھارس بھی دیتا ہے، اس کو اطمینان بھی کراتا ہے، ظاہر میں تکلیف نظر آئے گی لیکن دل کے اندر اس کے ایک اطمینان پھوٹتا ہے. یہ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ سخت تکلیف کے اندر، سخت مصیبت کے اندر ظاہری طور پر، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی مزے میں ہوتے ہیں. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے جو ہر آن میں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس کی اطاعت میں لگے رہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں. یہ صلاحیت دل میں حاصل کرنے کے لیے کہ دل اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی رہے، دل اس کے تقدیری فیصلوں کو قبول کر لے، دل ہمیں اس کی ہر حال قدر اطاعت پر ہمیں جمائے رکھے، اس کی نافرمانی سے روکے رکھے. اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر قلبی بھی ہے جس کی ہمارے ہاں مشق کی جاتی ہے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے، ہیں کسی ایسے ابتلاء یا امتحان میں اللہ ہمیں نہ ڈالے، اسے دور کر دے. تو دل کے اندر اس شفافت کو حاصل کرنے کے لیے، اس لطافت کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی ابتدا یہ ذکر کی مشق سے ہوگی. ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کی یاد کو رچا لیں، بسا لیں. اور اس کا مستقل حکم بھی ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، کثرت یاد کرو، غافلین اس سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اسم کے ساتھ یاد کرو. اور تنہائی کے اندر یہ صلاحیت جو دل کے اندر لینی ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بن جائے، اس کی ہر اطاعت پر ہمیں شوق اور رغبت سے ابھارے، اس کی ہر نافرمانی سے ہمیں روک دے، ہمیں گندے منفی جذبات پر قابو پانے والا بنا دے، اس کے لیے جو ہے ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو، جو بڑا متبرک ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، کہ رب کا اسم بڑا متبرک ہے، اس کو ہم نے دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. اس لیے تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جس رنگ میں جس کو اچھا لگے تصور کریں، لکھا ہوا ہے تصور کی قلم سے لکھیں، ہیں اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار، اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں وہ یاد رہنے لگے، جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، ہر حرام کام سے ہم کو روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے، دل میں وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت ہمت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے دل میں اس مبارک اسم کی تکرار کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأن کلہ، ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللہم لک الحمد جو الیک المشتقی و بک المستغاث و انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم. اللهم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتي واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.